والجمود ولا يبديه العطاء والجود. إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال. ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، ولعن الدائم لأعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہماری گفتگو احکام فقہ میں روزے کے ذیل میں چل رہی تھی، اور ایک مسئلہ جو بہت زیادہ لوگ دریافت کرتے ہیں، اگرچہ آج کل ٹریولنگ نسبتاً مشکل ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے یہ مسائل پریکٹیکل ہو جاتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اگرچہ یہ خالی ماہ مبارک رمضان سے مخصوص نہیں ہے، غیر از ماہ رمضان بھی نماز قصر اور نماز تمام کے احکامات اپنی جگہ پر موجود ہیں. علی ای حال، سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم ٹریولنگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہمارا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اب مختلف صورتحال ہیں کہ کس ٹائم پہ انسان ٹریول کرنا شروع کرے اور کس وقت اپنے شہر میں داخل ہوں. مختلف صورتیں ہیں اس کی. یہ بات واضح ہے کہ مسافر شخص کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اور ایک قانون یاد رہے کہ جہاں نماز چار رکعت ہے وہاں پر روزہ رکھا جا سکتا ہے، جہاں پر نماز دو رکعت ہے وہاں پر روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. اب کچھ چار ایکسیپشنز بیان کریں گے، تین یا چار ایکسیپشنز کہ جہاں پر یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے. کون سا قانون؟ کون سا قانون؟ یہ قانون کے جہاں نماز قصر ہے وہاں روزہ نہیں ہے، جہاں پر جہاں پر نماز تمام ہے، جہاں پر نماز تمام ہے وہاں پر روزہ ہے. یہ قانون چند مقامات پر ٹوٹتا ہے. اچھا، یہاں پر بھی یہ بات بھی واضح رہے کہ وہ چار مقامات جہاں نماز پڑھنا اختیار اور آپشنل رکھتا ہے، مکہ، مدینہ، حرم امام حسین علیہ السلام اور سیستانی کے لحاظ سے شہر کوفہ، تو یہاں پر نماز آپشنل ہے، نماز اختیاری ہے کہ چاہے پوری پڑھے چاہے قصر پڑھے، تمام پڑھے یا قصر پڑھے، لیکن یہاں پر روزے میں آپشن نہیں ہے، روزے میں اختیار نہیں بلکہ روزہ نہیں ہے. خب، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ٹریولنگ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اب دیکھیں چار صورتیں ہیں. ایک دفعہ اپنے وطن سے جا رہا ہے، اپنے وطن سے جا رہا ہے یا ظہر سے پہلے جا رہا ہے یا ظہر کے بعد جا رہا ہے، صحیح، یا ظہر سے پہلے جا رہا ہے یا ظہر کے بعد جا رہا ہے. اب آپ وطن نام دیں یا وہ جگہ کہ جہاں پر 10 دن کا قیام کیا تھا، دونوں کا سیم مسئلہ ہے. یہاں پر ایک توضیح، ایک وضاحت کر دیں، شاید ممکن ہے اس مسئلے کو ہم کل کنٹینیو کریں، آج اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ وطن کس کو کہتے ہیں. وطن اس شہر کو کہتے ہیں جس شہر کو ہم نے یا ہمارے والدین نے اختیار کیا تھا اور ہم بھی ضمنی طور پر والدین کی اتباع میں وہاں پر اس کو وطن بنا لیا. مثلا ممکن ہے بہت سے لوگ پاکستان جو ہجرت کر کے آئے، مہاجرین، پیدا انڈیا میں ہوئے لیکن اب پاکستان میں کسی شہر میں اپنا وطن اختیار کر لیا. ممکن ہے ہم تو اس وقت مثال کے طور پر 5 سال کے تھے اور اب ہمارے والدین نے جس مقام کو انتخاب کیا تو یہ والدین کا بھی وطن بن گیا اور ضمنی طور پر، جزوی طور پر ہمارا بھی وطن بن گیا. اب ہم وہاں پر رہ رہے تو یہ اب ہمارا وطن ہو گیا. یا جیسے بہت سے لوگ جی سی سی کنٹریز میں یا یورپ سائٹ پہ، امریکہ سائٹ پر چلے جاتے ہیں اور وہاں ایک طویل مدت کے لیے رہنے کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بھی ان کے وطن میں ہے. کرائیٹیریا کنٹری نہیں ہے، کرائیٹیریا شہر ہے. وطن کے لیے مثلا عمان وطن نہیں کہہ رہے گا بلکہ مسقط، سوہار، سلالہ، جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہ شہر وطن کہلائے گا، یا دبئی، شارجہ. خوب، بس توجہ کیا آپ نے کہ پہلی بات تو یہ کہ کنٹری نہیں ہوا کرتا ہے وطن بلکہ وہ شہر ہوتا ہے، اور شہر میں بھی جس علاقے کو ایک طویل مدت رہنے کا ارادہ کیا وہ آپ کے وطن کے حکم میں ہو جائے گا. اچھا، طویل مدت 2 سال بھی طویل مدت میں داخل ہے تو آپ کے وطن میں شمار کیا جائے گا. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مثلا ہمارے والدین جہاں رہتے ہیں کیا وہ ہمارا وطن ہے؟ تب اس میں 2 پوائنٹس ہیں. ہمارے والدین جہاں رہتے ہیں کیا وہ ہمارے لیے وطن ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین एक जगह रहते कि जहां हम कभी नहीं, हमने हमने उसको वतन करार दिया। मसलन वालदेन दुबई में रहते हैं और हम मिसाल के तौर पर जो वो मस्कत में रहते हैं। अपना वालदेन दुबई, यूएई के सिटीजन, न हम यहां के सिटीजन। वालदेन भी पाकिस्तान से, इंडिया से दुबई शिफ्ट हुए, हम यहां पे शिफ्ट हो गए। तो अब हमारे वालदेन दुबई में है, वो तो हमारे वालदेन है, तो क्या हमारा वतन होगा? हरगिज नहीं। इसलिए दुबई को हमने कभी वहां पर वतन ही नहीं करार दिया। हम कभी गए होंगे वालदेन से मुलाकात करने के लिए, लेकिन भी उन्होंने वतन नहीं करार दिया कि 2 साल वहां पर रहने का इरादा किया हो। बस किसी रिश्तेदार का घर, वालदेन का घर, भाई बहन का वहां पर रहना, ये वतन का क्राइटेरिया नहीं है, बल्कि हम बजाते खुद वहां पर रहे हों वो वतन है हमारे लिए। बस आया वालदेन का घर वतन है या वतन नहीं है, तो एक सूरत वो है कि जो हमने वहां पर वालदेन के साथ जिंदगी नहीं गुजारी थी, तो फिर इस सूरत में वालदेन का वतन हमारा वतन नहीं कहलाएगा। दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत यह है कि जो आम तौर पर खवातीन के लिए यह मसला पेश आता है, खवातीन के लिए यह मसला पेश आता है, अगर अगरचे मर्दों के लिए भी हो सकता है, इसकी प्रैक्टिकल मिसाल बिल्कुल हो सकती है, वो हम जिम्नी तौर पर बयान कर देंगे, लेकिन खवातीन की तौर पर, खवातीन के लिए आमतौर पर यह मसला पेश आता है, वो क्या है? वो ये कि मसलन वालदेन एक शहर में रहते थे, ये बेटी भी उनके साथ उस शहर में रहती थी। अब वो शादी करके दूसरे शहर में मुंतकिल हो गई। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही ना, कि मसलन कराची में रहती थी, शादी करके लाहौर चले गई। बॉम्बे में रहती थी शहर, और शादी करके मिसाल के तौर पर लखनऊ चली गई। अब अगर वो अपने मैके जाए तो क्या मैका उसके लिए हुक्म वतन में है या नहीं है, जबकि वो तो पहले उसका वतन था। ये तो मैंने मिसाल दी खातून की जो शादी करके गई। मर्दों के लिए भी मसला पेश आता है कि हिंदुस्तान के किसी शहर में पैदा हुए, पाकिस्तान के किसी शहर में पैदा हुए और चले गए यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं भी चले गए। अब वहां पे शिफ्ट हो गए, वहां का ग्रीन कार्ड बन गया, वहां की नेशनलिटी मिल गई। अब अगर अपने शहर में आते हैं तो क्या अपना शहर उनके लिए हुक्म वतन रखता है? हुक्म वतन का एडवांटेज क्या रहेगा? हुक्म वतन का एडवांटेज ये रहेगा कि अगर 10 दिन से कम भी वहां रहना हो तो भी नमाज पूरी रहेगी और रोजा रखना होगा। नमाज पूरी होगी और रोजा रखना होगा। अब दुनिया में बहुत सारे मोमिनों मोमिनात यूरोप और अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक में सेट हो गए, तो अब सवाल यह कि जब अपने वतन आते हैं 10 दिन से कम, या मुमकिन 10 दिन के लिए से ज्यादा आए हों, लेकिन ये कि आना जाना ट्रेवलिंग रहेगी, शहर से बाहर जाएंगे, शहर के अंदर आएंगे, जो भी इसकी डिटेल्स हैं, तो क्या अब भी वो उनके लिए हुक्म वतन में है या नहीं है? अब ये मसला एक प्रैक्टिकल मसला है। बस इस मसले को आज बयान करके आज की हद तक मसाइल फिक को हम खत्म करते हैं, कि तवज्जो करें कि इसमें कानून ये है कि फुकहा ये कहते हैं कि अगर आपने पहले वतन से और अपने पहले शहर से एराज कर दिया तो अब ये आपका वतन नहीं कहलाएगा। एराज किसको कहते हैं? एराज के लफ्जी माना है रूगर्दानी कर देना। लेकिन यहां पर मुराद क्या है? यहां पर फोकहा ये मुराद लेते हैं कि अब वहां पर अपने पहले शहर में फ्यूचर में कभी भी उसको वतन बनाने का इरादा नहीं है, ना कोई चांस है, कोई मालूम है, मुसम्मम इरादा कर दिया, अब वहां जाना ही नहीं है। हाँ जाएंगे, रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जाएंगे, वो एक अलग बात है, दोस्तों से मुलाकात के लिए जाएंगे, कभी मुमकिन है तफरी के लिए जाएं, अगर तफरी करने वाली जगह हो, लेकिन वहां पर हम बेउनवाने रिहायशी, वहां के रेसिडेंट, वहां पे हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग ग्रीन कार्ड और बाहर की इमिग्रेशन हासिल करने के बाद अब उनका कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान जाए, हिंदुस्तान जाए, वगैरह वगैरह, और बाहर की भी नेशनलिटी हासिल हो गई है और कोई इरादा नहीं है, यानी कोई भी इरादा नहीं है। अच्छा, अब मुमकिन आप कहें कि भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अब दुनिया में कुछ भी हो सकता है एक अलग बात है, लेकिन कोई एहतेमाल ओकलाई नहीं है। मैं ये लफ्ज कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब कह दिया मैंने, यानी कोई उर्फी पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ओकलाई एहतेमाल हो। मिसाल के तौर पर ये छत जमीन गिर सकती है जमीन पर, लेकिन एहतेमाल ओकलाई नहीं है, तभी मैं यहां पर सुकून से बैठा हूं, इसको कहते हैं एहतेमाल ओकलाई। इसी तरह हमें अपने इलाके में, अपने वतन में, अपने शहर में वापस पलटने का कोई एहतेमाल ओकलाई नहीं, हमने पक्का इरादा कर लिया हम अब। अच्छा, आमतौर पर जिनको दूसरी नेशनलिटी मिल गई वो ये कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन है जिसके पास एक ही पासपोर्ट हो, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का। अच्छा, पाकिस्तान वतन नहीं है, हिंदुस्तान वतन नहीं है, वो शहर वतन है। अला ये हर बात वाजे हो गई, तो ये है वतन की डेफिनेशन। ये भी आपके संकल्प में आज कर दूं कि वहां पैदा होना भी क्राइटेरिया नहीं है, मदरलैंड जो कहलाती है वहां पैदा होना क्राइटेरिया नहीं है। मुमकिन है कोई शख्स सफर में ज्यारतों पे गया हो, ईरान इराक, वहां पर उसकी विलादत हुई हो, मुमकिन है हिल्ला के शहर में। अब हिल्ला न उसको आना है, ना उसके आबा औजदाद को आना है, ना उसकी औलादों को किसी को जाना है हिल्ला, मसलन जाहिरी तौर पर। हाँ, करबला सही है, नजफ सही है, काजमेंश सही है, एक हद तक बगदाद सही है, तो अब हिल्ला, लेकिन विलादत हिल्ला में हुई, तो हिल्ला वतन नहीं कहलाएगा, फकत विलादत होना क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, आमतौर पर इंसान ट्रेवलिंग में तो पैदा नहीं होता है, आमतौर पर तो जो इंसान की विलादत होती है वो अपने ही वतन में होती है, तो वो उसका अपना वतन कहलाएगा। खूब, वतन की डेफिनेशन एक हद तक वाजे हो गई, वतन की डेफिनेशन एक हद तक वाजे हो गई। अब जो हमारा मसला चल रहा था कि अगर हम ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेवलिंग में रोजे के क्या अहकामात रहेंगे, ये इंशाल्लाह हमारी आने वाली गुफ्तगू में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बर मोहम्मद वाल मोहम्मद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। हमारी गुफ्तगू दुआए सहीफे सज्जादिया के ज़ेर में चल रही थी, और आपकी खिदमत में कुछ नुकात बयान किए। यहाँ पर एक नुकता जिसकी मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में, यानी परसों की गुफ्तगू में, एक वजाहत का हक अदा नहीं कर सका मैं, और बड़ा लतीफ नुकता है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मैं रिवर्स आऊं और उस इबारत को थोड़ा सा मजीद, जो जाहिर इबारत है, जाहिर इबारत है, अब मंजूर है इमाम सज्जाद सलाम अलैहि क्या है वो तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ही जान सकते हैं, या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, या इनका खुदा ही जान सकता है, लेकिन ظاہری طور پر جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے, ہم تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں, اور امام سجاد علیہ السلام کا یہ جملہ کہ بولے یہ زینا علی ذلک جزاء المحسنین, اشارہ کیا تھا میں نے لیکن بہت واضح مثال نہیں دی تھی. محسنین کے خداوند متعال نے, خداوند متعال کی ہم نے حمد کی, اور اس حمد کرنے پر خداوند متعال محسنین کی جزا عطا کرتا ہے, محسنین کی جزا عطا کرتا ہے. خوب توجہ کریں کہ یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ ایک دفعہ انسان کسی کا حق ادا کرتا ہے. میں نے اگر آپ کی کوئی سروس کی ہو, آپ کی خدمت میں کوئی سروس پیش کی ہو, اب اس کے اگینسٹ میں جو آپ اجرت دیں گے تو یہ اجیر کی اجرت کہلائے گی, امپلائی کی اجرت کہلائے گی, اس کا حق کہلائے گا, اور ممکن ہے اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کروں اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں گا, اگر میں بااخلاق ہوں گا شکریہ آپ کا, صحیح نا. حالانکہ یہ شکریہ صرف ایک ایسے ہی اخلاقاً یہ بات کہی ہے, ورنہ تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ میری سروس دیں. تو یہ اجرت الاجیر ہے, اجیر کی اجرت ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے کہ خداوند متعال ہمارا مولا ہے, ہم اس کے بندے ہیں, حق کے مولویت اور حق کے عبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, ہم اس کی عبادت کریں, صحیح. لہذا اس پر اجرت کا کوئی سوال ہی نہیں آتا کیونکہ یہ تو حق ہے, اجرت حق پر نہیں ہوا کرتا ہے, صحیح نا. اگر کسی کو کسی کا حق بن رہا ہو تو وہاں پہ اجرت نہیں ہوا کرتی ہے. میں نے اگر آپ کا کوئی حق ادا کیا, مثال کے طور پر آپ کا ایک سامان میرے پاس پڑا ہوا ہے, امانت پڑی ہوئی ہے, وہ امانت میں اگر آپ کو دوں تو میں نے کوئی آپ کا حق ادا نہیں کیا, یہ تو آپ کا حق جو میری گردن پر تھا وہ میں نے واپس پلٹایا, صحیح. تو اب یہاں پر خداوند متعال نے سب سے پہلے ہم بندے تھے, بندے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے, خدا کی اطاعت کرے, اس کے اوامر کو فالو کرے. تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی حق اور حقوق کی بات ہی نہیں ہے. خداوند متعال کا لطف اور کرم یہ ہے کہ ہماری اس سروس کو, ہماری اس عبادت کو اجرت, اور خدا اس کی اجرت دے رہا ہے, خدا اس کو اس کی اجرت دے رہا ہے, یہ اس کا ایک پہلا لطف, یہ پہلا لطف. دوسرا لطف کہ خداوند متعال نے اس ہماری سروس کو احسان سے تعبیر کیا ہے کہ ہم نے گویا, نعوذ باللہ من ذلک, یہ نعوذ باللہ میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں, خداوند متعال نے اس کو تعبیر کیا ہے کہ ہم نے خدا کے اوپر احسان کیا, ہم نے خدا کے اوپر احسان کیا, ہم نے خدا کے اوپر احسان کیا. خدا کا لطف ہے کہ ہماری عبادتوں کو خدا قرآن میں, اور امام سجاد جو ترجمان وحی اللہ, اللہ کی وحی کے مترجم ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام, اس دعا میں, اس دعا میں خداوند متعال جو ہے وہ ہمارے عمل کو احسان سے شمار کر رہے ہیں. لن ولیجزین علی ذلک جزاء المحسنین. اب آپ لطافت دیکھیں کہ نہیں کا جزاء الاجرت, جزاء الاجرت, جزاء الاجرت اور جزاء المحسنین میں فرق ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو اس کی اجرت دیں تو وہ آپ کا تھینک فل رہے گا, اس کا اخر اگر با اخلاق ہوگا تو آپ کا شکریہ ادا کرے گا, پر وہ زبانی یا دل سے ایک حد تک. لیکن اگر آپ کسی کے اوپر احسان کریں تو احسان میں کیا ہوتا ہے, احسان میں انسان مرنے کے تیار لے تیار ہو جاتا ہے, احسان میں انسان احسان کے بوجھ تلے انسان اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. خداوند متعال نے جزاء الاجیر نہیں کہا قرآن میں بھی اور اس دعا میں بھی, بلکہ کیا کہا, جزاء المحسنین, یعنی ہم کو خداوند متعال نے احسان کرنے والا شمار کیا, اور احسان کرنے والی کی جو جزا ہوا کرتی ہے وہ اجیر کی جزا سے زیادہ جو کہ وہ منت اور احسان اور تھینک فل والی ہوا کرتی ہے. بس یہ ایک لطافت تھی جس کی مزید میں وضاحت کرنا چاہتا تھا. خوب اس کے بعد توجہ کریں کہ امام علیہ السلام نے تین شکر ادا کیے، تین حمد کی. پہلی حمد کہ خدا نے حمد کی توفیق دی، دوسری حمد کہ خداوند متعال نے اپنے شریعت اور اپنے دین سے ہمیں مخصوص قرار دیا، یعنی اپنی ہدایتوں سے مخصوص قرار دیا. دیکھیں یہ ہدایتیں تو کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو یہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، لیکن ایکسیپٹنس کے اعتبار سے، قبول کرنے کے اعتبار سے خداوند متعال نے ہمیں، ہم مسلمان کو، ہم شیعہ کو یہ توفیق دی کہ خدا کے دین کے ساتھ مخصوص قرار پائے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو گئے جنہوں نے دین کا انکار کیا اور دین کا کفر کیا. بس اس پر ہم، اس پر امام سجاد علیہ السلام دوسری حمد کر رہے ہیں. اور تیسری حمد کر رہے ہیں کس بات کے اوپر؟ کہ خداوند متعال نے، خداوند متعال کے راستوں میں سے ایک راستہ شاہ رہو، خداوند متعال کا مہینہ، خداوند متعال کا مہینہ. اب اس مہینے کی اوصاف کیا ہے؟ شہر الصیام. چند اوصاف بیان کی گئی، شہر الصیام، شہر الاسلام، شہر الطہور، شہر التمہیز، شہر القیام. صیام ایک، اسلام دو، طہور تین، تمہیز چار، اور قیام پانچ ناموں سے شہر رمضان کا نام لیا ہے. یعنی شہر رمضان شہر الطہور بھی ہے، شہر التمہیز بھی ہے، شہر الاسلام بھی ہے، شہر الصیام بھی ہے، اور شہر القیام بھی ہے. اب یہاں پر چھوٹی چھوٹی آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت کر دوں کہ شہر الصیام یعنی روزے کا مہینہ. روزہ، میں روزے پہ بہت زیادہ گفتگو فی الحال نہیں کرنا چاہتا، شاید ممکن آگے کہیں اگر ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ عام طور پر علماء کرام سے آپ نے ماہ مبارک رمضان اور روزے دار کی فضیلت کو سماعت فرمایا ہے. لیکن ایک حدیث، ایک حدیث وہ بڑی اہم حدیث ہے کہ خداوند متعال، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ شہر الصیام روزے کا مہینہ ہے. روزہ کیا چیز ہے؟ عجیب عبادت ہے روزہ، کہ خدا کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، ان الصوم لی وانا اجزی یا اجزا علیہ. اب اس حدیث کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ان الصوم لی، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے، ہر عبادت خدا کے لیے ہے، ہر عبادت خدا کے لیے ہے، اور ہر عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. صحیح، واضح ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ روزے کو خدا نے متعلق کیا، ان الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی علماء کرام وجہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ باقی چیزوں میں ریاکاری آسان ہے. آپ نے صدقہ دیا لوگوں کے سامنے، آپ نے لوگوں کے سامنے نماز پڑھی، آپ نے لوگوں کے سامنے حج انجام دیا، آپ نے لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، تو باقی جتنی عبادتیں ہیں اس کو خالص رکھنا مشکل ہے. لیکن روزہ خالصتاً خدا کے لیے، کیوں؟ اسی کہ روزہ میں کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، بلکہ روزے میں در حقیقت کچھ چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. توجہ کیا؟ دیکھیں نماز کیا ہے؟ نماز دو چیزوں سے مرکب ہے، کچھ انجام دینا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے. انجام کس کو دینا ہے؟ انجام دینا ہے قیرات کرنی ہے، سورہ پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تشہد کرنا ہے، یہ سب افعال ہے. کچھ چیزوں سے بچنا ہے، مثلا قہقہا نہیں لگانا ہے، ہاتھ نہیں باندھنا ہے، لباس نجیس نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے کچھ چیزوں سے بچنا. توجہ کیا آپ نے؟ تو نماز مرکب ہے، روزہ خالصتاً روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے مفطرات اور مبتلا سے بچنے کا نام ہے. انسان یعنی तकरीबन आप इन मानों में आप समझ सकते हैं कि ना होना, कुछ ना करना, ये मखसूस कुछ चीजें ना करने का नाम रोजा है। लिहाजा रोजे में इखलास आसान है, रोजे में इखलास आसान है, अगरचे कोई भी काम इखलास वाला आमतौर पर दुश्वार हुआ करता है, आमतौर पर मुश्किल हुआ करता है, लेकिन रोजा जो कि वो लिहाजा खुदावंद मुताल बेहसब जाहिर जिस उलमा की इस हदीस की तशरीह करते हैं कि इन्ना सौम ली के रोजा मेरे लिए खालिसतन व अना उज्जी या उज्जा अले, उज्जी अले यानी मैं इस पर जजा देने वाला हूं, बाकी आमाल की जजा मुमकिन है मैं फरिश्तों को कह दूं, लेकिन एक वाहिद रोजा है कि जिसकी जजा मैंने अपने हाथ में रखी हुई है। ये एक माना, एक माना बड़ा इरफानी माना है, इरफानी माना है थोड़ा सा। अब ये चूंकि बहरहाल इमाम से तो फकत अल्फाज आए अलिफ जीम जे ये, अब उज्जी पढ़ा जाए या उज्जा पढ़ा जाए तो ये अब एहराब तो नहीं लिखे होते हैं, लेकिन बहरहाल अब इसके दो माना है। एक माना तो ये कि मैं इसकी जजा देने वाला हूं, मैं इस पर जजा दूंगा, एक ये है कि मैं खुद उसकी जजा हूं। ये थोड़ा इरफानी माना है, लतीफ माना है, यानी खुद खुदा जजा है। यानी क्या मतलब खुद खुदा जजा है? जिस तरह वो आये शरीफा की जिसको मैंने पहले भी आपकी खिदमत में तिलावत की थी कि वमिन अन्नास मन यशी नफ्सहु इब्तगा मर्ज़ातिल्लाह, कि लोगों में से वो लोग हैं कि जिन्होंने खुदा की रजा को खरीद लिया है। तो खुद खुदा जजा वाके हो रहा है, यानी खुद खुदा की मुकम्मल तौर पर रजा हासिल, रजा जो वो इंसान खरीद रहा है, रजा हासिल कर रहा है, खुद खुदा की जात ये उजरत करार पा रही है। यानी जिस तरीके से बाज़ रिवायतों में है कि अगर इंसान अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने हाथों को अगर गुनाहों से बचाए तो मैं उसकी आंख हो जाता हूं, मैं उसका हाथ बन जाता हूं, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के लिए ऐनुल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह। अगरचे एक आम मोमिन के लिए इस किस्म का माना आया है, लेकिन अगर है भी इस सेंस में तो कतन उस सेंस में नहीं कि जो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के सेंस, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ऐनुल्लाह यदुल्लाह वजहुल्लाह। वाजे है ये बात वाजे है ये। बस एक नाम है शहरुस्सियाम कि मैं रोजा मेरे लिए, बस ये महीना रोजे का महीना है, यानी इसकी असल रोजा है, माह मुबारक रमजान में असल रोजा है। दूसरी सिफत है शहरुल इस्लाम। खूब शहरुल इस्लाम में तवज्जो करें कि शहरुल इस्लाम यानी इस्लाम का महीना। अब इस्लाम का महीना क्या माना हो सकता है? मुख्तलिफ माना हो सकता है। इस्लाम का एक माना है तस्लीम। इस्लाम का एक माना क्या है? इस्लाम का एक माना है तस्लीम। क्योंकि इंसान इस महीने में खुदा की बारगाह में मुकम्मल तौर पर सर तस्लीम खम है, यस सर, वो चीजें जो बाकी महीनों में हलाल थी इस महीने में खुदा ने कहा कि तुम्हें दिन में नहीं खाना, हत्ता पानी तक नहीं पीना, हमने कहा यस सर, हमने कहा ओके, हमने लब्बैक कहा। यह तस्लीम, यह तस्लीम कि हमने उन चीजों से अपने आप को रोक लिया जो बाकी महीनों में बिल्कुल हलाल हलाल थी, वो चीजें हमने हुक्म खुदा में उन चीजों से रोक लिया अपने आप को। ये हो गया इस्लाम तस्लीम का एक माना। दूसरा तस्लीम का क्या माना हो सकता है? इस ज़िल में एक रिवायत भी मुलाहिज़ा फरमाए कि शाहरे सहीफ़े सज्जादिया अपनी शरह रियाज़ुस सालिकीन में ये बयान करते हैं कि इसको शहरुल इस्लाम इसलिए किया कहा कि ये इस्लाम की मजहब इस्लाम का वाजिब है, मजहब इस्लाम के वाजिबात में से एक वाजिब रोजा है। रिवायत है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से हफ्स बिन गयास की रिवायत है कि वो हफ्स बिन गयास कहते हैं कि समय तो अब अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम يقول إن الشهر شهر رمضان لم يفرض الله صيامه على أحد من الأمم قبلنا. کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ امت سابقہ کے اوپر ہم سے پہلے کسی پر واجب نہیں قرار دیا تھا، بلکہ مخصوص امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور اسلام کے ساتھ مخصوص ہے. اور ممکن آپ کے ذہن میں بھی ایک سوال پیدا ہو کہ راوی کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا، جس کو ہم چند دنوں سے جس آیت کو ہم سرنامہ کلام قرار دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کے لیے بھی روزے کو واجب قرار دیا. لہذا راوی سوال کرتا ہے، فقلتو له فقولہ فقول اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ امت سابقہ کے لیے بھی روزہ تھا تو پھر کیسے یہ اسلام کا خاصہ ہو گیا، پھر کیسے اسلام کی خصوصیت ہو گئی، پھر کیسے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہو گیا. امام جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں انما فرض اللہ، اس حدیث کے مطابق امام جواب دیتے ہیں انما فرض اللہ صیام شہر رمضان علی الانبیاء دون الامم. آیت نے یہ نہیں کہا، آیت نے کہا تم سے پہلے بھی فرض قرار دی کیا تھا روزے کو، کس کے اوپر فرض قرار دیا تھا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے فرض قرار کیا تھا، تمام امتوں کے لیے نہیں تھا یہ. یعنی توجہ کریں، ماہ مبارک رمضان کی برکتیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو مغفرتیں ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، باقی انبیاء کی امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی، بلکہ صرف اور صرف یہ فضیلت امت خفی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، جس طریقے سے امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ انبیاء کو یہ شہر رمضان کی خصوصیت حاصل تھی، اما امت کے لیے نہیں تھی، امت کے لیے یہ خصوصیت نہیں تھی. خوب، بس فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ صِيَامَهُ فَرْضًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَعَلَى أُمَّتِهِ، بس خداوند متعال نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، رسول خدا پر فرض قرار دیا ہے اور رسول کی امت پر فرض قرار دیا ہے. خوب، اس کے بعد دو صفات، ایک شہر الصیام ہو گیا شہر الاسلام، دوسرا ہے شہر الطہور. واضح ہے یہ، یعنی پاک ہونے کا مہینہ. وہ آپ نے ان روایتوں کو ملاحظہ فرمایا جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں بیان کی تھی، کہ یہ مہینہ طہارت کا مہینہ ہے. طہارت کس چیز سے؟ طہارت غسل سے نہیں، وضو کے ذریعے سے نہیں، نہانے دھونے سے نہیں، بلکہ گناہوں سے طہارت. اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح خداوند متعال اس مہینے میں مختلف بہانوں سے، لفظ بہانہ استعمال کر رہا ہوں، مختلف بہانوں سے خداوند متعال اس مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے. کیا ہے بندہ؟ سیل نہیں لگی ہوئی ہے، سیل وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر کچھ دینا پڑے، بلکہ یہاں پر بٹوارا ہے، یہاں پر تقسیم ہے، یہاں پر مفت میں بٹا جا رہا ہے. صرف یہ کہ توجہ ہونی چاہیے، صرف یہ کہ توجہ ہونی چاہیے. بس شہر الطہور ہے، آپ نے ملاحظہ فرمایا نا کہ ہر روز رات کو افطار کے وقت، بلکہ وہ روایت کے منادی، بلکہ منادی نہیں، خود خداوند متعال ہر روز رات کو یہ ندا دیتا ہے، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. اور افطار کے وقت ہزار ہزار لوگوں کو، شب جمعہ ہر گھڑی، جمعے کے دن ہر گھڑی، آخری ماہ مبارک رمضان آئے تو جتنا پورے ماہ مبارک رمضان میں خدا بخش چکا تھا، پورے کا پورے اتنی تعداد کے برابر خدا کے مطلب آخری شب میں بخشے گا. خب، اب یہ خدا کی طرف سے ایک عمومی اعلان ہے، یہ ہے طہارت، گناہوں سے طہارت کا مہینہ، مغفرت، گناہوں سے مغفرت کا مہینہ ہے، یہ ہے شہر الطہور. شہر الطہور چوتھا نام ہے شہر التمحیص. تے میم ہے یہ سواد، تمحیص. تمحیص کس کو کہتے ہیں؟ تمحیص کہتے ہیں امتحان، ابتلاء، اختبار. یعنی یہ مہینہ امتحان کا مہینہ ہے، واضح ہے، امتحان تو ہے، امتحان تو ہے کہ کون اس میں روزہ رکھتا ہے، کون اس میں عبادت کو انجام دیتا ہے، کون خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، کون خدا کی رضا کو حاصل کرتا ہے، کون کتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کون کتنی عبادت کرتا ہے، کون خدا سے کتنی دعا کرتا ہے. بس یہ ہے شہر التمہیز، ابتلا اور امتحان، آزمائش کا مہینہ ہے. اور آخری نام ہے شہر القیام، کہ یہ مہینہ قیام کا مہینہ ہے. قیام یعنی خدا کی بارگاہ میں قیام کرنا، خدا کی بارگاہ میں انسان قیام کرے، جس طرح روایتوں میں بیان کیا گیا کہ صیام النہار و قیام اللیل، کہ لوگ وہ ہیں کہ جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قیام کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ شاعر صحیفہ سجادیہ بیان کرتے ہیں، توجہ کریں، یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شہر اس کو قیام کو رات کو رات کے پہر کو قیام سے کیوں مخصوص قرار دیا گیا ہے. دن میں بھی انسان قیام کرتا ہے، بلکہ دن میں زیادہ قیام کرتا ہے، اسی لیے کہ چونکہ دن میں بھی قیام ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، لیکن جو خدا کے مخصوص بندے ہوتے ہیں وہ رات کو عبادت کیا کرتے ہیں. لہذا قیام اللیل، لیل کے ساتھ جو رات کے ساتھ قیام کو مخصوص کیا گیا ہے. ہو بس یہاں تک یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ماہ مبارک کے پانچ نام امام نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں اس مہینے کی خصوصیت بیان کرتے ہیں، الذی، یہ وہ مہینہ ہے کہ انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ اگر شب قدر نہ ہوتی تو قرآن نازل ہی نہ ہوتا. عجیب ہے، یعنی جس طرح قلب مبارک کے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ضروری تھا قرآن کے نزول کے لیے، قرآن کے آنے کے لیے، اسی طرح ظرف دن کے اعتبار سے، شب کے اعتبار سے شب قدر ہونا ضروری تھا، ورنہ شب قدر اگر نہ ہوتی، اگر یہ قدر کی رات اور لیلۃ القدر نہ ہوتی تو اصل قرآن ہی نازل نہ ہوتا، قرآن ہی نازل نہ ہوتا. تو اب یہ ماہ مبارک رمضان کے الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا. کون سا قرآن؟ یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس پر ہماری آج کی کچھ گفتگو اور کل کی گفتگو رہے گی. ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان، دو صفت قرآن کی امام سجاد علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، کہ جو خود قرآن میں بھی یہ صفات بیان ہوئی ہے، ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان، کہ یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. دیکھیں، ایک جو ہم سے ظلم ہے، ظلم ہوا قرآن مجید کے ساتھ، جو ہم نے ایک ستم کیا، نعوذ باللہ من ذالک، خدا میں معاف کرے، وہ یہ کہ ہم قرآن نہیں سمجھے، ہم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، ہم نے قرآن میں تعقل نہیں کیا. اب انشاءاللہ ہماری گفتگو اس ذیل میں رہے گی کہ قرآن میں تدبر، غور و فکر کرنا، تعقل کرنا، یہ کتنا ہمارے لیے پاسبل ہے، کتنا پاسبل نہیں ہے، کتنا ہمارے لیے مجاز ہے، کتنا ہمارے لیے مجاز نہیں ہے، اس کا کیا دائرہ ہے، کیا دائرہ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم آنے والی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ العزیز وضاحت کریں گے. لیکن ایک مجموعی لحاظ سے قرآن میں تدبر کا ہمیں حکم ہے، قرآن میں تدبر کا حکم ہے، اور انشاءاللہ آیات کو اور روایات کو اس ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا میں. خوب، اب یہاں پر قرآن کی دو صفات، پہلے اس کو دیکھتے ہیں. ہدل للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا. اب قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے, انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے. قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے, وہ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ بہت ساری, توحید کی, رسالت کی اور بہت سارے احکامات الہی کی قرآن ہدایت دیتا ہے. قرآن بعض جگہوں پر کہتا ہے ہدل للناس, بعض جگہوں پر قرآن کہتا ہے ہدل للمتقین, جیسے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین, کہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے, ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے, بلکہ متقین کی ہی لیے ہدایت ہے. بس اب یہاں پر بحسب ظاہر اور فقہا ایک بحث کرتے ہیں درس خارج میں کہ مفہوم فی الجملہ حجت ہے, مفہوم فی الجملہ حجت ہے, اور یہاں پر ایک مفہوم ہے کہ متقین کے لیے کہ قرآن حجت ہے, اور مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ غیر متقین کے لیے حجت نہیں ہے, کہ ایک حد تک مفہوم کا معنی ہے. جبکہ دوسرے مقامات پر جیسے خود امام سجاد علیہ السلام نے یہاں پر جو استعمال کیا ہے لفظ, وہ ہدل للناس کہا, متقین نہیں کہا. اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے, لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو اس مشکل کو کیسے آسان کریں گے؟ اس مشکل کو آسان اس طرح کریں گے. کون سی مشکل؟ مشکل یہ کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے, دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو اب یہاں پر اس مشکل کو کیسے آسان کس طرح حل کریں گے؟ اس طرح حل کریں گے کہ خدا کی ہدایتوں کے درجات ہیں, خدا کی ہدایتوں کے سٹیپس ہیں. جیسے وہ قرآن کی آیت جو دو یا تین مرتبہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں, انا ہدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے تمام لوگوں کو ہدایت دے دی, اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے شکر ادا کرو چاہے کفر ادا کرو, کفر اختیار کرو, یہ تمہاری مرضی ہے. ہم نے سب کو ہدایت دے دی, ہم نے سب کو ہدایت دے دی. یعنی ہدایت کے چند مراحل ہیں, بلکہ یوں کہوں کہ ہدایت کے بہت سارے مراحل ہیں, اور دوسرے مرحلے میں انسان ہدایت کے اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک ہدایت کے پہلے درجے میں پاس نہ ہو جائے, ہدایت کے پہلے درجے میں پاس نہ ہو جائے. جس طریقے سے دوسری جماعت سیکنڈ کلاس اسکول یا کالج میں اس شخص کو کھلی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر مخصوص لوگوں کو الاؤ کیا جائے گا, نہیں, سب کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن وہ کلاس کھلی ہے کس کے لیے؟ جو امتحان میں پاس ہو گیا. امتحان میں پاس ہونا پرنسپل کا کام نہیں ہے, خود مکلف بندے اسٹوڈنٹ کا کام ہے, میرے اختیار میں ہے. تو جماعت اول کلاس ون میں سب کو لے لیا, یہ ہے ہدایت اول جو کافرین و مومنین سب کے لیے ہے. ہدایت دوم کس کو حاصل ہوگی؟ جو پہلی والی ہدایت میں کامیاب ہو گیا, جو پہلی والی ہدایت میں کامیاب ہو گیا وہ پھر دوسری ہدایت کے قابل رہیں گے. تیسری ہدایت کس کو ملے گی؟ جو دوسری ہدایت میں کامیاب ہو جائیں گے, جو دوسری ہدایت میں کامیاب ہو جائیں گے. بس یہ فرق ہے کہ ایک مطلب قرآن ہدل للناس کہہ کر پکار رہا ہے, یعنی اس میں وہ مطالب ہیں. لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, یہ وہ ہدایت اولا ہے کہ عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر اس عالم میں جب ہم نظام کے اوپر نگاہیں ڈالتے ہیں تو اگر خدا چلانے والے ہوتے, دونوں صاحب قدرت ہوتے تو اختلال نظام ہوتا, لفسد آتا, وہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے, ختم ہو جاتے. بس یہ ہدایت عمومی ہے, یہ ہدایت عمومی ہے. یہ بہت سی جگہوں پہ قرآن کفار سے مشرکین سے مخاطب ہوا ہے, یہودیوں اور عیسائیوں سے مخاطب ہوا ہے کہ تم اپنی کتاب توریت و انجیل میں دیکھو. یہ ہدایت عمومی ہے, یہ ہدل للناس کے اعتبار سے ہے. اور بھی بہت ساری لاجیکل اور عقلانی گفتگو کی ہے قرآن نے، آ کر انسان اس لاجیکل اور عقلانی گفتگو کو انسان غور و فکر کرے، غور و فکر کرے تو یہ ہو جائے گی ہدایت، ہدایت عمومی سب کے لیے ہدایت. لیکن ہدایت خصوصی بھی اس قرآن میں موجود ہے جو صرف اور صرف متقین کے لیے ہے، جو متقین کے لیے ہے. مگر کیا آیے یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اس قرآن میں موجود نہیں ہے؟ کہ آیے تطہیر اس قرآن میں موجود نہیں ہے؟ کہ آیے مودت اس قرآن میں موجود نہیں ہے؟ کیا آیے اطاعت اس قرآن میں موجود نہیں ہے؟ بہت سارے قرآن میں یہ آیات موجود ہے. یا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ یہ آیت کیا قرآن میں موجود نہیں ہے؟ یہ ساری آیت موجود ہے، لیکن اس آیتوں سے کس کو ہدایت مل رہی ہے؟ بہت سارے قاری قرآن ہیں، بہت سارے حافظ قرآن ہیں، بہت سارے مفسر قرآن ہیں، بہت سارے مفسر قرآن ہیں. بس یہاں پر ہدایت مخصوص ہے ایک گروہ کے ساتھ، وہ ہے متقی. کہ روایتوں میں بیان کیا، تفسیر کیا کہ وہ متقی سے مراد کون ہے؟ متقی سے مراد ہمارے شیعہ مراد ہیں، ہمارے شیعہ مراد ہے. بس یہ قرآن ہر شخص کے درد کی دوا نہیں بن سکتی ہے، ہر درد کی دوا، اگرچہ ہر شخص کے لیے ہر شخص کے درد کی دوا ہے، لیکن ہر درد کی دوا نہیں ہے. اس درد کی دوا ہے کہ جب انسان پہلے درد کی دوا کو علاج کرے، پہلا علاج کرے، پھر جب دوسرے مرحلے میں آئے گا تو اس کو علاج، اس کو اس کے لیے دوا کا کام کرے گی یہ کتاب. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فکم سکلین کتاب اللہ و عطرتی. اگر خالی بابا قرآن، سوال یہ ہے کیا قرآن میں خشک و تر سب کچھ موجود نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے. جب موجود ہے تو پھر اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ بس جب قرآن میں خشک و تر سب کچھ موجود ہے، ولا رد بھی ولا یابس الا فی کتاب مبین، انا احسیناہ فی امام مبین، جب ہم نے سب کچھ اس میں ڈال دیا ہے، جب ہم نے سب کچھ اس میں بیان کر دیا ہے، تو اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ بس قرآن میں جب سب کچھ موجود ہے پہلی بات، دوسری بات قرآن جب ہدایت دینے کے لیے تو یہ کافی ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیں حدیث ہے، خود قرآن یہ کہتا ہے فی آیات و محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات کہ لا یعلم تاویل الا اللہ و راسخون فی العلم، کہ اس میں آیات متشابہ ہیں، آیات متشابہ کی ہدایت راسخون فی العلم کے علاوہ نہیں ہو سکتی ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے. قرآن پوری کتاب ہدایت ہے نا، آیات متشابہ کے اندر بھی ہدایتیں موجود ہیں. یہ ہدایتیں کون نکالے گا؟ کس کو دستیاب ہے؟ کس کو حاصل ہے؟ یہ جو راسخون فی العلم ہے، فقط وہی اس کی ہدایت دے سکتے ہیں، فقط وہی اس کو بیان کر سکتے ہیں. بس توجہ کیا آپ نے کہ یہ قرآن ہدن للناس بھی ہے، وہ ہدن للمتقین بھی ہے. اور کس طریقے سے جمع کریں گے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہدن للناس وہ بینات من الہدا والفرقان. اب یہ اس کو عطف تفسیری کہہ سکتے ہیں. عطف تفسیری کس کو کہتے ہیں؟ عطف تفسیری اس کو کہتے ہیں کہ بعد والا جملہ اس پہلے والے جملے کی تفسیر اور تشریح اور وضاحت کرے. ہدی للناس و بینات من الہدی، کہ ہدایت کو بیان کرنے والی ہے یہ کتاب. والفرقان، فرقان کس کو کہتے ہیں؟ کہ قرآن کا ایک دوسرا نام فرقان بھی ہے. امیر المومنین علیہ السلام کا لقب ہے فاروق، امیر المومنین کا یہ لقب ہے جو تاریخ میں چرا لیا گیا، یہ لقب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا کہ فاروق. فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے والا، فرق قرار دینے والا، اس کو فاروق کہتے ہیں. قرآن میں توجہ کیجیے گا کہ قرآن فرقان ہے، یعنی قرآن میں حق بھی بیان ہو گیا اور باطل بھی بیان ہو گیا، ہر شخص کے لیے اس میں روشن ہے. کس حد تک اس میں روشن ہے یہ انشاءاللہ ہمارے آنے والی گفتگو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. اور یہاں پر ایک اہم گفتگو کو ہم آج چھیڑنا چاہتے ہیں، آج سے مراد آنے والی گفتگو میں، کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، آیا خالی قرآن کی تلاوت یا بھرا ہوا قرآن، یعنی آیا ترجمے کے ساتھ یا بغیر ترجمے والا. اس کے اوپر ہماری گفتگو رہے گی،
और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो रिवायात है आले मोहम्मद अली मुसलाम है उसको हम एक हद तक जमा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिवायात हमारे पास दोनों किस्म की रिवायात आई है। और इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो कुरान की तिलावत और अरबी कुरान पढ़ने की जो ताकीद आई है और उसके साथ दूसरे मरहले पर हमें कुरान में तदब्बुर के सिलसिले में रिवायात मौजूद हैं, तो उसको किस तरीके से जमा करेंगे वो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। हो पस रसूल का फरमान, इन्नी तारिकुम फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इत्रती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, जो दो चीजों को छोड़ के जा रहा हूं। अहले सुन्नत की रिवायात भी मौजूद हैं, अहले तशी की रिवायात तो हैं, अहले सुन्नत की रिवायत भी मौजूद है कि रसूल फरमाते हैं कि मैं देखता हूं कि तुम मेरे आल के साथ क्या सुलूक करोगे। अल्लाह अकबर, मेरी आल के साथ क्या सुलूक करोगे। और तारीख ने यह बयान किया कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ सन 11 हिजरी से लेकर 260 हिजरी तक, 11 हिजरी से लेकर 260 हिजरी तक आईमाई अथार अलैहिस्सलाम के साथ क्या मसाइब, क्या मजालिम ढाए गए, तारीख बयान करती है, तारीख बयान करती है। यानी यहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख बंद हुई, इंशाल्लाह शबे दस हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शबे वफात हम बीवी के मसाइब को इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वही मुनासिब रात है कि मां बेटी की मजलूमियत को पढ़ा जाए। लेकिन एक इशारा कर दूं कि 11 हिजरी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए और खानदान आले मोहम्मद पर कयामत टूट पड़ी। अमीरुल मोमिनीन जैसी हस्ती को खामोश होना पड़ा, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहि के हक को गस्प किया गया। क्या मजलूमियत है अमीरुल मोमिनीन की, जरा तारीख में देखे इंसान कि अमीरुल मोमिनीन इब्ने हदीद मोतजली से एक जुमला मंसूब है, दो जुमले में इब्ने हदीद मोतजली का, आज बस अमीरुल मोमिनीन की मुसीबत में ये दो जुमले पढ़ना चाहता हूं, बाकी इंशाल्लाह मौलाना शबे 19 शबे 20 शबे 21 में अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत को पढ़ेंगे। अली कितना गरीब है, अली कितना मजलूम है, अजीब रिवायत है। इब्ने हदीद मोतजली की रिवायत पढ़ने से पहले इस रिवायत को सुनिए, अमीर उलमोमिन को जरबत लगी, कैसी जरबत, 1000 दिरहम से जहर को खरीदा गया, 1000 दिरहम में तलवार को खरीदा गया, ऐसा जहर कि अगर ये जहर अगर समंदरों में डाल दिया जाए तो समंदर के सारे हैवानात मछलियां हलाक हो जाए, ऐसा जहर। ऐसा अली ने क्या किया था, तभी तो अमीर मोमिन ने इब्ने मुलजिम में मलून से यही कहा था ना कि क्या मैं तुम्हारा अच्छा अमीर नहीं था, क्या मैंने तुम्हारे हक अदा करने में कोई कोताही की थी। लेकिन अली की मजलूमियत है, ये दुनिया है, वो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह को वो जरबत लगी। लेकिन अमीरुल मोमिनीन की गुर्बत को जरा सुनिए कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मैं 40 साल पहले मर चुका था, 30 साल पहले मुझे मौत आ गई थी। कभी अमीरुल मोमिनीन जब बिनते रसूल की शहादत पर फुला खातून ने मुझे मुबारकबाद भेजी थी, शहर मदीना अली के दर पर आ रहे हैं तसलियत देने और कोई अली को मुबारकबाद दे रहा है, और अमीरुल मोमिनीन के लिए अपने बिनते रसूल की जुदाई कितना داغ تھا امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، کتنی بڑی مصیبت تھی کہ امیر المومنین کہتے کہ آج کی یہ ضربت اس سے زیادہ زیادہ شدید ضربت اس دن مجھ پر ماری گئی، اس دن مجھ پر لگائی گئی کہ جب مجھے بد رسول کی شہادت اور مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یہ علی کی غربت۔ دوسری علی کی غربت ابن حدید معتزلی کہتے ہیں، ابن حدید معتزلی کہتے ہیں کہ بنت رسول نے حجت کو تمام کیا، بنت رسول نے حجت کو تمام کیا۔ جب امیر المومن کا حق غصب ہوا، بنت رسول نے امیر المومن سے کہا کہ آپ مجھے مہاجرین و انصار کے گھر میں لے جائیے اور وہاں جا کر میں ان کو وہ بیعت یاد دلاؤں گی جو غدیر کے میدان میں انہوں نے کی تھی۔ اب امیر المومن کی مظلومیت کو ذرا دیکھیے، امیر المومن نے کیا کہا تھا، میں آپ کو لے جاؤں گا، لیکن بنت رسول اللہ جب میں دروازے کو دستک دوں نا تو جب سوال کیا جائے کہ آنے والا کون ہے تو میں جواب نہیں دوں گا۔ وہ علی جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ علی میرا نفس ہے، علی میری جان ہے، علی قرآن، قرآن علی کے ساتھ، علی وہ کہ جس کے نفس کو خدا نے خرید لیا، آج علی یہ مظلوم ہو گیا کہ کہہ رہے ہیں کہ بنت رسول سے کہ جب دستک دے تو آپ کہیے گا، میں نہیں کہوں گا۔ کیوں یا امیر المومنین؟ اس لیے کہ اگر آنے والے کو اگر پتا چل گیا نا کہ ابو الحسن علی ابن ابی طالب آیا ہے تو یہ آنے والے مسلمان دروازہ نہیں کھولیں گے۔ یہ علی کی غربت۔ اور تیسری علی کی غربت، ابن حدید معتزلی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی مرتضی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک مرتبہ دروازے کو دستک دی، جناب فضا دروازہ کھولنا چاہتی ہے، بنت رسول نے روک دیا، بنت رسول نے روک دیا، کہا کہ نہیں آج ابو الحسن کے لیے میں دروازہ کھولوں گی، مجھے نہیں معلوم ہے وہ بنت رسول جن کا پہلو شکستہ ہو چکا ہے، جن کا محسن مارا جا چکا ہے، ہائے جن کے بازو پہ ضربے لگ چکی ہیں، جن کے چہرہ رخسار پہ نیل پڑ چکے ہیں، آنکھیں سیاہ ہو چکی ہے، مجھے نہیں معلوم بستر شہادت سے بنت رسول کس طرح دروازے تک پہنچی ہوں گی، لیکن ایک مرتبہ دروازے تک پہنچتی ہیں، دروازہ کھولتی ہے، بس ایک مرتبہ امیر المومنین دیکھا کہ فضا کے بجائے بنت رسول دروازے پر تشریف لائی، ایک مرتبہ بنت رسول، ایک تو مرتبہ امیر المومنین نے کہا یا بنت رسول اللہ آپ نے کیوں زحمت کی، تو ایک مرتبہ بنت رسول نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو شکایت ہے مدینے والوں سے۔ ارے کیا شکایت ہے؟ شکایت یہ ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، ہائے نفس رسول کو سلام نہیں کیا جا رہا ہے، اے نفس قرآن کو سلام نہیں کیا جا رہا ہے، ناتی کے قرآن کو سلام نہیں کیا جا رہا ہے۔ بنت رسول نے کہا میں آپ کی تشفی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے آئی ہوں تاکہ بنت رسول دروازہ کھول کے آپ کو سلام کرے۔ ارے علی کی غربت کو ذرا سنیے، امیر المومنین کہتے ہیں بنت رسول فقط علی کی غربت یہ نہیں کہ مدینے والے سلام نہیں کرتے، بلکہ علی اتنا مظلوم ہو چکا ہے کہ اگر مسلمانوں کو اگر علی سلام کرتا ہے تو مسلمان منہ پھیر لیتے ہیں، آئے وہ علی مرتضی، وہ امیر المومنین دل پر کیا گزر گئی ہوگی، ارے جب بنت رسول کو درو دیوار کے درمیان اپنے بابا سے مناجات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارہ لائن آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوند یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوند اس عظیم مہینے کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ خداوندہ اس مہینے میں تو نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ خداوندہ اس مہینے کی عظمت کا واسطہ، جس مہینے میں خداوندہ تو گنہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خداوندہ یہ گنہگار بندے محمد و آل محمد کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، حاضر مجلس مومن و مومنات میں جو پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل میں گرفتار ہیں، خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن و مومنات جس مشکل میں گرفتار ہے، اس رحمتوں والے، مغفرتوں اور برکتوں والے مہینے کا واسطہ دیتے ہیں، خداوند تمام مومن و مومنات، حاضر مجلس اور کل مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوند تو یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کا، इस महीने की रहमतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा इस महीने की बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंदा इस महीने में हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा की मगफिरत फरमा। खुदावंदा हमारे हमारे मरहूमिन हाजिर मजलिस मोमिनों में कुल मरहूम मोमिनों में इस महीने की बरकतों से हमारे सबके मरहूमिन की मगफिरत फरमा। जवार मासूमून में मासूमिन में उनके जगह अता फरमा। जो मोमिनों में बीमार हैं, जो मोमिनों में बीमार है, बहुत सारे मोमिनीन COVID-19 के मरीज, बहुत सारे मोमिनीन ने इल्तिमास दुआ इल्तिमास सेहत की देखा है। जो मेरे जहन में जो मंजूरीन हैं कि बहुत सारे मोमिनीन ने इल्तिमास सेहत इल्तिमास दुआ की देखा है, और इसके अलावा दुनिया भर में जहां जहां जो मोमिन मोमिनात किसी तरह भी किसी भी बीमारी में गिरफ्तार है, COVID-19 में गिरफ्तार है, बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, खुदा ने तो ये हुज्जत खुदा का वास्ता देते हैं, तमाम मोमिन मोमिनात को सेहत आजिला और कामिला अता फरमा। खुदावंदा जो मोमिन मोमिनात हज ज़ियारात के मुश्ताक हैं उनको हज ज़ियारात से मुशर्रफ फरमा। खुदावंदा इस महीने में हमें तमाम तेरे वाजिबात को अदा करने की तौफीक अदा फरमा, तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अदा फरमा, कुरान की तिलावत करने की तौफीक अदा फरमा, कुरान में तदब्बुर करने की तौफीक अदा फरमा। खुदावंदा तो ये वास्ता देते मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम अश्र ज़मान की ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में करार फरमा। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है।